Bismillahirrahmanirrahim. अब बच्चों से बात क्या चल रही थी? कहानी की। वो कहानी नेवले की शुरू की थी और न्योला बीच में ही रह गया और हम उसका नाम उसकी तहकीक में पड़ गए। और कोई बात आपसे भी कही थी कि आपने भी पूछ के आना है, तहकीक करनी है, कोई सवाल आपको दिया था? कहिए। कोई सवाल नहीं था तो जानवर जितने भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं, बल्कि इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने पैदा फरमाई हैं, वो सब की सब इंसानों को नफ़ा देती हैं। सांप भी इंसान को नफ़ा देते हैं। सांपों में जो जहर होता है कि कई एक बीमारियों में काम आता है। हम बच्चे यही समझते हैं कि सांप काट लेगा और आदमी मर जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है। सारे सांप काटने वाले भी नहीं होते। हम डरते ज्यादा हैं और उसके मुकाबले में सांप काटने वाले कम होते। अच्छा बेटे, बाज़ औक़ात ऐसे लोगों के फ़ोन आ जाते हैं जिनको जवाब ना देना और फ़ोन ना सुनना बहुत दुश्वार होता है। फिर जहन उधर चला जाता है, फिर आपका हक भी अदा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कभी बहुत ही ज़रूरी फ़ोन हो तो सुनते हैं और उसके लिए आपसे माज़रत ख़्वाह। बात सांप की चल रही थी कि सांपों में भी ऐसे जहर होते हैं जिससे इंसान दवाइयां बनाता है। अब सांप हमारे नज़दीक बहुत खौफनाक और बहुत डराने वाला है और उसे देख के बच्चे भाग पड़ते हैं कि इसको मारो, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन बेटे, उसमें भी अल्लाह ने बहुत से मुनाफे रखे हैं। तो अशिया, अमाकन, अफराद, हर एक में मुसबत पहलू भी है और मनफी पहलू भी है। मनफी पहलू हमारे सामने रहता है और मुसबत पहलू कभी कभी छुपा हुआ होता है। लेकिन अच्छे बच्चे वो होते हैं कि जो किसी भी चीज़ के बुरे और अच्छे पहलू देख के फिर फैसला करते हैं कि क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ कम बेहतर, क्या चीज़ नुकसान दे रही है और कौन सी चीज़ उससे बढ़कर नुकसान दे रही है। क्या साइरन बज रहा है? क्या चीज़ है? पूछिए इंसान। और जिंदगी में जी
कोशिश करें राशिद से बात करें।
जिंदगी में हर मुकाम पर ये बात पेश आती है, कौन सा फर्द ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है, कौन सा नजरिया ज्यादा बेहतर है, कौन सा नजरिया زیادہ بہتر نہیں ہے؟ کس مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ اچھا ہے، اس کی نسبت کس مسجد میں نماز پڑھی جائے تو کم ثواب ملتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے اچھی مسجد کون سی ہے؟ جی دنیا میں سب سے اچھی مسجد جہاں پر نماز پڑھی جائے تو بہت مسجد نبوی. اچھا بیٹے، مسجد نبوی سے مراد وہ مسجد جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. آپ میں سے کسی اور بچے کے پاس کوئی اور تحقیقی بات ہو؟ مسجد حرام، یہ ہے اصل جواب کہ مسجد حرام جو ہے بیت اللہ وہ سب سے اچھی مسجد، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ مسجد ہے، اور تیسرے نمبر پہ مسجد اقصا ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ وہ مسجد ہے جہاں پر لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، اور پانچویں نمبر پہ وہ مسجد ہے جو آپ اپنے محلے کی نماز محلے میں نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کو کہتے ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 25 اور 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. 25-27 گنا ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اس سے 25 اور 27 گنا افضل یہ ہے کہ وہ جماعت سے جا کر نماز مسجد میں پڑھے. اسی طرح وہ اگر جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو چونکہ نمازی وہاں زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے وہاں پر نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے. پھر آپ مسجد اقصیٰ چلے جائیے. مسجد اقصیٰ کس نے بنائی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلی مسجد اس دنیا میں کون سی تھی؟ یہ لفظ اصل میں ہونا چاہیے بیٹے مسجد. عربی کا قاعدہ قانون یہی چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں اسم مکان، یعنی کسی جگہ کا نام، تو اس کا وزن مسجد ہے، اور لفظ مسجد ہی اصل میں ہونا چاہیے. لیکن عربوں نے چونکہ مسجد کی بجائے مسجد پڑھنا شروع کیا تو یہ سماعی ہو گیا، یعنی جو کچھ کے ہم نے سنا ہے وہ اسی طرح زبان میں چلا آتا ہے. ہر زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی قاعدے اور قیاس کے خلاف ہوتے ہیں. آپ اسے کسی قاعدے اور قیاس میں نہیں لا سکتے، لیکن چونکہ اہل زبان وہی بولتے ہیں لہذا ہم بھی وہی بولتے ہیں. سی یو ٹی، کٹ. کٹ کا کیا مطلب ہوا؟ کاٹنا. اور پی یو ٹی، پٹ. پٹ کیوں نہ ہوا؟ سی یو ٹی کٹ اور پی یو ٹی پٹ، یہ ہونا چاہیے نا. لیکن چونکہ ہمیشہ سے انگریز اس لفظ کو ایسے ہی بولتے رہے ہیں، اس لیے بہت سی ہر زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی قاعدے اور قانون کے تحت نہیں آتے، بلکہ اہل زبان جو کچھ بولتے ہیں ہمیں اسے قبول کرنا پڑتا ہے. تو ہونا تو چاہیے تھا مسجد، لیکن عرب چونکہ مسجد بولتے ہیں لہذا ہم بھی مسجد کہتے ہیں. تو مسجد اقصا کس نے بنائی؟ پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلی مسجد دنیا میں کون سی بنی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد اس دنیا میں بیت اللہ تھا. قرآن نے بھی کہا ان اول بیت وضع للناس, اور سب سے پہلی عبادت کی جگہ اس دنیا میں جو بنائی گئی, وضع للناس, لوگوں کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے, لوگوں کی عبادت کے لیے, لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے, یہ مسجد حرام بیت اللہ. حرام حرمت والی جگہ, عزت والی جگہ, احترام والی جگہ. اور پھر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دوسری مسجد کون سی بنائی گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کا فرمایا کہ فرشتوں نے اس کو بنایا. عرض کیا گیا کم بینہما, دونوں مسجدوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا, زمانہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا جب بیت اللہ کو بنایا گیا تو اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا. پھر جس طرح فرشتوں نے بیت اللہ کو بنایا اور چھوڑ دیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد آئے اور یہاں پر خدا کی عبادت کرے, فرشتوں نے دوسری مسجد یہ بنائی اور اس کے بعد انہوں نے اسے چھوڑ دیا کہ لوگ آئیں اور یہاں آ کر اللہ کی عبادت کریں. یہ دو مسجدیں تھیں جو آگے پیچھے کو بنی, اور 40 سال کے وقفے میں یہ دو مسجدیں اللہ تعالی نے دنیا کو عنایت فرمائیں تاکہ لوگ آئیں اور عبادت کے مراسم ادا کریں. پھر بیٹے یہ مسجد بنتی رہی, ٹوٹتی رہی, بیت اللہ کی طرح کہ بیت اللہ کی مسجد بنی, پھر کسی نے اسے توسیع کرنے کے لیے اور نئی مسجد بنانے کے لیے اینٹوں کو, پتھروں کو الگ کیا. اسی طرح مسجد اقصی کے لیے بھی ایسے ہوتا رہا, یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آ گیا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کا بہت خوبصورت نقشہ تیار کروایا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک کونا ہے نا, اس کونے میں مزید اسے آگے کرو. تو جو انجینئرز تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہاں پہ ایک عورت کا گھر ہے اور وہ بوڑھی عورت اپنا گھر نہیں دے رہی. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انہیں اتنے پیسے بڑھیا کو دے دو, وہ خوش ہو جائے گی اور گھر دے دے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اور اللہ نے فرمایا داؤد ہم کسی ایسی زمین پہ کی جانے والی عبادت کو قبول نہیں کریں گے جو زمین لوگوں سے چھینی گئی. اس لیے بیٹے حکومت کی جو زمینیں ہیں نا سرکاری, اور جو لوگوں کی اپنی ذاتی زمینیں ہیں, جب تک وہ اپنی خوشی سے نہ دیں نہیں دی جا سکتی. سرکاری جائیدادوں پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی جب تک گورنمنٹ اجازت نہ دے. لیکن بیٹے ہمارے ملک میں چونکہ ظلم مچا ہوا ہے اور کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, کوئی خیال نہیں اس چیز کا کیا جاتا, اس لیے بہت سے علماء مثلاً 4 میل 5 میل کے ایریے میں کوئی ایک مسجد بھی نہیں ہے, تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ وہاں گورنمنٹ کی زمین پہ مسجد بنانا جائز ہے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے جو گورنمنٹ ہمیں نہیں دے رہی. تو گورنمنٹ جب حقوق نہ پورے کرے, انسانوں کے حقوق ادا نہ کرے, کسی بھی جانوروں کے, انسانوں کے, کسی کے بھی, تو وہ حق گورنمنٹ سے چھین لینا یہ اجازت دی جاتی ہے اس بات کی. اب 5 میل ہے اور اس میں کوئی ایک مسجد بھی نہیں بنی, اب مسلمان کہاں جائے نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ تو گورنمنٹ کو اپنی پلاننگ میں رکھنا چاہیے تھا کہ ہر مناسب قطعے پر, ہر مناسب جگہ پہ وہ مسجد کے لیے جگہ دے دیتے. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد تھے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے چاہا کہ اس بوڑھی عورت کے گھر پر قبضہ کر لیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا, اور اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے سے, ایک اور واقعہ تھا اس کی وجہ سے منع فرما دی. فتوحات مکیہ میں ابن عربی رحمۃ اللہ اس واقعے کا ذکر کیا, پھر دور حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے اگر اجازت نہیں ملی تو میرے بیٹے کو اجازت دیجئے کہ وہ تیرا ایک گھر بہت اچھا عبادت کے لیے تعمیر کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے بیٹے کو توفیق دیں گے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیٹے تھے, ان کا دور آیا اور اللہ نے انہیں توفیق بخشی. تو جب وہ اس بیت المقدس کی اس مسجد اقصی کو بنا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے تین دعائیں مانگی. آپ بتا سکتے ہیں کون کون سی؟ انہوں نے سب سے پہلے عدل کی دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے فیصلے مقدمات کے ایسے فیصلے کروں جن سے تو راضی اور خوش ہو, میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے برابر ہو جائے. یہ انہوں نے دعا مانگی, عدل, انصاف, جسٹس. یہ بہت بڑی چیز ہے بیٹے, ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے, ہمیشہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو افراد کے بارے میں تمہیں خاص طور پر نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ ان کے بارے میں انصاف کرنا, کبھی بھی ان پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. ایک وہ بچے جن کے والد کا انتقال ہو گیا اور ایک عورتیں. فرمایا ان کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھنا کیونکہ لوگ انہیں کمزور سمجھتے ہیں نا, لیکن بیٹے ان کا پروردگار سب سے زیادہ مضبوط ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم وہ کچھ نہیں ہیں بیٹے جو ہم اور آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں, ہم سمجھتے ہیں آپ بڑے معصوم ہیں, ایسے نہیں ہیں. ہم سب وہ کچھ ہیں جو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ جو کچھ جانتا ہے نا ہمارے بارے میں, در حقیقت ہم وہ ہیں. اس لیے بیٹے جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا, عدل نہیں کرتے, کہ خدا کی چکی میں پس جاتے ہیں, اور خدا کی چکی ہمیشہ آہستہ چلتی ہے اور بہت باریک پیستی ہے. سمجھے بیٹے؟ اللہ کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے اور بہت باریک پیس کے رکھ دیتی. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دعا اللہ سے مانگی اور انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار میرے فیصلے تیرے فیصلوں کے برابر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا. اسی لیے ایک مقدمے کا ذکر قرآن میں آیا ہے, ایک فیصلہ ان کے والد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور اسی مقدمے کا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا. وہ عدالت سے جب فیصلہ سن کے لوگ باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ والد صاحب نے کیا فیصلہ کیا؟ ان کا یہ, ان کا اگر میں والد کی جگہ ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففہمناہا سلیمان, اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے قوت فیصلہ بنسبت ان کے والد کے زیادہ عنایت کی. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ دونوں میں انصاف تھا, باپ اور بیٹے کے فیصلے میں, لیکن زیادہ اللہ کو پسند آیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ. دوسری دعا انہوں نے مانگی اور ان کا میرے پروردگار حبلی ملک اللہ یمبغی لاحد من بعد, اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عنایت فرما دے جو میرے بعد قیامت تک کسی کی حکومت ایسی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قبول کر لیا اور جنات ان کے غلام بن گئے, انسان, ہر چیز, جانوروں کی بولیاں وہ سمجھنے لگے. جانور ایک دوسرے سے بات کرتے تھے نا تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس صحیح حدیث میں آیا ہے کہ قحط پڑ گیا, بارش ہی نہیں ہو رہی تھی, تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے, جنہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمیں نماز پڑھائیں, نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں بارش کی, تو ان کا چلو کھلے میدان میں چلو سب چلو نماز پڑھیں گے. تو جاتے جاتے آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے؟ جاتے جاتے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اچانک بولے اور فرمایا واپس چلو بارش ہو جائے گی. کسی نے پوچھا حضرت اتنا انسانوں اور جنوں کو آپ نے جمع کیا اب آپ کہتے ہیں بارش ہو جائے گی تو یہ کس وجہ سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا تمہارے ساتھ, ہنسے اور فرمایا کہ میں نے ایک چیونٹی کو دیکھا وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی تھی, تو اس چیونٹی نے اپنے ہاتھ اٹھائے آگے کے دونوں ہاتھ اور دعا مانگنے لگی. تو میں نے اس کی دعا سنی, اس نے کہا اے میرے رب جنات اور انسان گناہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے تیری رحمت بارشیں رک جاتی ہیں, اے رب ہم زمین میں جل گئی ہیں, زمین کے اندر جو جانور ہیں سخت تنگ ہیں, اللہ بارش دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ہم اس چیونٹی کی وجہ سے انسانوں پر رحم کریں گے اور بارش دیں گے. اس لیے بیٹے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے, کس کو کس کی وجہ سے رحمتیں مل رہی ہیں. ہمیشہ نیکی کرتے رہو, کچھ پتہ نہیں ہے کہ جانوروں کے صدقے انسان دے رہا ہے اور انسانوں کے صدقے میں بھی انسانوں کو ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بعد قیامت تک کسی کو ایسی حکومت نہ ملے, اب جانوروں کی زبان سمجھنے والا تو کوئی ایک بھی نہیں ہوا. پھر انہوں نے تیسری دعا مانگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو دعائیں تو ان کی قبول ہو گئیں, تیسری دعا جو انہوں نے مانگی تو فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے یہ بھی قبول ہو گئی ہوگی. ان کا اے پروردگار جو اس مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اللہ اسے ایسے کر دے پاک اور صاف جیسے آج ہی اس کا جنم ہوا ہے. جیسے بچہ نیا ہوتا ہے نا اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ اس گھر کی زیارت سے ایسے ہی پاک کر دے اس میں نماز پڑھنے سے جیسے کہ وہ بچہ جو کہ کبھی پیدا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ سے کہ جو شخص بھی یہاں نماز پڑھنے آئے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ نے چاہا سفر, اور جب سفر کا سامان انہوں نے باندھا, حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں بہت عظیم شخصیت تھی, مسلمان مکہ میں کہیں چھپ کے جمع نہیں ہو سکتے تھے. یہ جہاں پر صفا پہاڑی ہے, آپ کبھی گئے حج اور عمرے کے لیے تو آپ کو اس کی زیارت نصیب ہوگی, اس وقت یہ بڑی پہاڑی ہوتی تھی, اب تو کاٹ دی ہے ساری. اس کے دامن میں ایک جگہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا, وہ نظر بھی نہیں آتا تھا اور اس تک پہنچنا بھی دشوار تھا. اسلام اپنے ابتدائی دور میں چھپ چھپا کے لوگ وہاں آتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہوتے تھے, اور وہ گھر صفا پہاڑی کے بالکل نیچے تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں اسلام قبول کیا تھا, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا, 40 کے قریب ابتدائی مسلمانوں نے سب نے اسلام اس گھر میں قبول کیا تھا. حضرت ارقم رضی اللہ عنہ نے نظر مانی کہ اللہ اگر مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر لیں تو میں بیت المقدس میں تیری شکریہ کے لیے آؤں گا اور نماز پڑھوں گا. تو کہتے ہیں میں سفر پہ جب چلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر پہ, فرمایا کہاں؟ میں نے کہا کہ مسجد اقصی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے لیے جا رہے ہو یا نماز پڑھنے جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول مکہ فتح ہوا ہے, میں نے نظر مانی تھی, جی چاہتا ہے جتنی جلدی اللہ کا قرضہ ادا ہو جائے تو ہو آؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں جاؤ اور نماز کی نیت سے جانا, اور تمہیں پتہ ہے کہ وہاں کی نماز پر 1000 نمازوں کا ثواب ملتا. اس لیے بیٹے ہمیشہ مسجد اقصی کی زیارت کے لیے جب آدمی جائے تو اس میں ایک نیت تو یہ کرے کہ میں وہاں پر نماز پڑھوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا ہے کہ نماز کی نیت سے، نماز کی نیت سے جو آیا، آپ نے دیکھا نا، انہوں نے کہا تجارت کی وجہ سے جا رہے ہو یا نماز پڑھنے کے لیے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں وہاں پر جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، جو نظر مانی تھی. اس لیے ہمیشہ مسجد اقصی اگر آپ جائیں تو نماز کی نیت، یہ تو ایک چیز ہوگی. اسی لیے دوسری بات آپ کو بتاتے ہیں بعد میں. اسی لیے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں تم نماز پڑھو، یہ تمہیں 50,000 رکعت، ایک رکعت 50,000 رکعتوں کے برابر ہو جائے گی. میرے ہاں پڑھو گے اس مسجد نبوی میں تو ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب تمہیں ملے گا. پھر فرمایا مسجد حرام میں چلے جاؤ، بیت اللہ میں، تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مسجد کی ایک نماز یہ زیادہ اچھی ہے. اور مسجد اقصی میں اگر تم نماز پڑھو گے تو تم کو 16 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، یہاں 50,000 وہاں 16. یہ ساری مقدار کہ کہاں 1,000 کہاں 50,000 کہاں 16 نمازوں کے برابر ثواب، یہ سب کی سب چیزیں بیٹے عقل سے ماورا. کسی بھی چیز کی قیمت متعین کر دینا کہ اس کا وزن اتنا ہے اعمال میں، یہ اللہ کے اپنے اختیار میں ہے. وہ جو چاہے سو کرے، جس چیز کا جو جتنا ثواب وہ چاہے مقرر کرے. نہ اسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، نہ کوئی اور کر سکتے. جب وہ نہیں کرتے تھے تو اور تو پھر کوئی رہ ہی نہیں گیا نا. تو اللہ تعالی ان چیزوں کو متعین فرما دیتے ہیں، پھر کم زیادہ بھی کرتے رہتے ہیں. مثلاً ایک آدمی نیک ہے، متقی ہے، تو ممکن ہے 16 کے بجائے اسے کتنا ہی ثواب زیادہ ملے، ہم نہیں جانتے. ایک آدمی قربانی دے کے آ رہا ہے اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے سوچا کہ اگر وہاں پر جاؤں اور اللہ کی خوشی مجھے ملے گی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کہ اللہ جو اس گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اے پروردگار اس کو ایسے کر دے جیسے اس نے ابھی جنم لیا ہے، تو کیوں نہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. اور وقت نکال کے پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ اس کو 16 کے بجائے کئی نمازوں کا ثواب عطا فرمائے. اور اس سے بھی بڑی بات، ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بیت المقدس کی فضیلت پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جب آپ بڑے ہوں گے انہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس مسجد کے لیے سفر کرنا کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں کتنی برکتیں رکھی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ جس نے بیت المقدس میں آ کر نماز پڑھی، فرمایا غفر لہو، وہ بخش دیا گیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی نا، تو اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہہ کے دی کہ مجھے اللہ سے امید ہے، میرے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تیسری دعا بھی قبول ہو گئی ہوگی. اور پھر ایک دن یہ فرما دیا کہ جو اس گھر میں آئے گا نماز کی نیت سے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو اس سے بیٹے ایک تو ہمیشہ نماز کی نیت سے جانا چاہیے بیت المقدس کہ اللہ کے گھر میں نماز پڑھوں گا. مقہول تبع تابعین میں سے تھے، اور یہ بات اب ذرا ثابت ہونا ایسے تو دشوار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو، لیکن مقہول نے اتنی بڑی بات یقیناً کسی صحابی تابعی رضی اللہ عنہم سے، کسی تابعی رضی اللہ عنہ سے سنی ہوگی، اور انہوں نے صحابہ میں سے، اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سنی ہوگی. اور اگر کوئی آدمی اس ترتیب پہ نہ بھی چلے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن مقبول رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ظہر کی نماز پڑھے، پھر پھر عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن فجر کی نماز پڑھے تو امید کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کرا دیے. پانچ نمازوں کے جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا انہوں نے اور لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ ان کی بیان کردہ ترتیب ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر جانا ہی ہو بیٹے تو اس ترتیب پہ ایک مرتبہ عمل کر لے آدمی، کیا پتا اللہ کی رحمت کسے ڈھانپ لے اور اپنی نافرمانی اور خطاؤں سے خدا کس سے درگزر کرے. دوسری چیز بیٹے، جو وہاں پر جیسے ہم لوگ نماز کے لیے نہیں جا سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کاست میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے وہاں نماز پڑھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، اس پہ تو عیسائیوں کا قبضہ ہے، تمہارا جانا کچھ اتنا آسان نہیں ہے. اس وقت تک بیت المقدس مسلمانوں نے فتح نہیں کیا تھا نا. پہلی مرتبہ بیت المقدس جو فتح ہوا ہے وہ کب؟ دیکھا آپ پڑھتے نہیں نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فلسطین کا سفر اتنی بڑی چیز ہے کہ جی چاہتا ہے کبھی اس پہ بولیں، بات کریں، لکھیں، کام ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. آپ بھی تو جلدی جلدی بڑے نہیں نا ہوتے کہ کاموں کو سنبھال لیں. اچھا، تو فلسطین کا سفر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑی چیز، بہت چیزیں پیش آئیں. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود بیت المقدس گئے اور دو اونٹ تیار کیے گئے، ایک ان کے لیے، ایک ان کے غلام کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ضرورت ہے دو اونٹ لے جانے کی، ہم مسلمانوں کے خزانے پر، بیت المال پر اتنا بوجھ ڈال دیں، بس ایک اونٹ اپنے نوکر سے کہا کافی ہے، دیکھو کہ تم بیٹھو اور میں اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتا رہوں گا. غالباً 16 میل کا فرمایا کہ 16 میل کے بعد پھر میں بیٹھوں گا، پھر تم چلتے رہنا. ہر 16 میل کے بعد ہم سواری کے لیے دو آدمی، بس ایک اونٹ کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے. ہمیشہ بیٹے جو پیسہ مسلمانوں کا ہوتا ہے نا، اس کو خوب سوچ سمجھ کے اور احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. مسجد کے فنڈز ہیں، مدرسے کے فنڈز ہیں، قبرستان کے لیے لوگ فنڈز جمع کرتے ہیں، کھانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے مسلمانوں کو، غریب لوگوں کی مدد کے لیے. ہمیشہ بیٹے یاد رکھو بیٹے، یہ فنڈز جو ہوتے ہیں نا، جو جس میں ہر مسلمان کا حصہ ہوتا ہے، یہ آگ ہے. آگ کے معاملے میں ذرا بے احتیاطی ہوئی اور آپ کے کپڑے اور جسم جلا، ذرا بے احتیاطی ہوئی اور جہنم میں پھینک دیے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ جب اسلام کا دور آیا تو خلافت راشدہ میں یہ ہوا. اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے عرض کیا کہ بیت المقدس پہ تو عیسائیوں کا قبضہ ہے، ہم جائیں گے کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی وہاں جائے اسے چاہیے کہ چراغ جلائے، چراغوں میں تیل ڈالے. دوسری بات یہ ہوگی، ایک تو نماز کی نیت سے جانا، دوسرے وہاں پر جا کر چراغوں میں تیل ڈالنا. کیونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں بھی چراغ نہیں ہوتے تھے، مسجد بالکل اندھیرے میں ہوتی تھی. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، تمیم رضی اللہ عنہ وہاں کے پادری تھے گرجے میں نا، انہیں پتا تھا کہ اللہ کے آخری نبی نے آنا ہے. حضرت تمیم رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں مدینہ منورہ تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت، بہت تعلق تھا. فرمایا تمیم، ایک دن فرمایا تمیم تم دیر سے آئے، میری ساری بیٹیاں رشتے ختم ہو گئے، اور اگر میرے گھر کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمہیں اپنا داماد بنا لیتا. اتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمیم رضی اللہ عنہ سے. اور ایک دن آپ رات کو مسجد آئے تو دیکھا ایک چراغ چل رہا ہے. عیسائی ہمیشہ اپنے گرجوں میں چراغ چلاتے تھے, روشنی. پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں چراغ چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے تو چراغ چل رہا تھا, بہت خوش ہوئے. پوچھا ہے بھائی یہ کس نے یہ طریقہ شروع کیا؟ تو عرض کیا گیا تمیم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی, اچھائی اور خیر کی دعا مانگی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو بھی جائے وہاں پر اسے چاہیے کہ چراغوں میں تیل ڈالے. دوسرا کام بیٹے وہاں جا کر یہ کرنے کا ہے. پھر فرمایا کہ تم میں سے جو نہ جا سکے اسے چاہیے کہ تیل کے لیے پیسے بھجوا دے. دونوں باتیں, یا تو تیل ڈالے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص وہاں پیسے بھجوا دے تیل ڈالنے کے لیے, وہ اتنا ہی ثواب کا مستحق ٹھہرے گا جتنا کہ نماز پڑھنے والا. تو ایک تو یہ فرما دیا کہ وہاں مسجد میں جاؤ تو چراغوں میں تیل ڈالو, دوسرے یہ فرما دیا کہ اگر نہیں تیل ڈال سکتے تو اس کے لیے پیسے بھجوا دو, تیسرے یہ فرما دیا کہ تم میں سے جو آدمی نہیں جا سکتا اور چراغوں کے تیل کے پیسے بھجوا دیتا ہے اسے وہی چیز ملے گی جو کہ نماز پڑھنے والے کو ملے گی. تینوں چیزیں ہو گئی نا. اب چراغ تو جلتے نہیں, اب کیا کریں؟ وہ وقت گزر گیا نا. ہم نے کئی دوستوں سے کہا کہ آپ جب جائیں تو پوچھیں اگر بجلی کا بل کوئی آتا ہے تو اس میں پیسے دے دو, کہ یہ بجلی کے بل میں ہمارے پیسے شامل کر لیجیے. تو یہ گویا وقت کے اعتبار سے جب اشیاء بدلی ہیں تو حکم بھی بدل گیا. یہ ایک طرح کا نئی ایک چیز ہے. کوئی مانے نہ مانے, کیونکہ ہمارا خیال یہی ہے کہ اگر وہ اس پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اسے وہی چیزیں ملیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغوں میں تیل ڈالنے کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے نماز پڑھنا, دوسری چیز یہ, تیسری چیز بیٹے بہت بڑی چیز ہے, وہ نماز سے بھی بڑی چیز ہے. آپ اس تک جب بڑے ہوں گے نا آپ, اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ نماز سے بھی بڑی چیز ہے, اور وہ اللہ کے قرب کی نیت. یہ نیت کرنا کہ اللہ میں اس لیے بیت المقدس میں آ رہا ہوں کہ میں تجھ سے زیادہ قریب ہو جاؤں. اللہ کا قرب سے ساری نماز اور تلاوت اور جہاد ان سب چیزوں سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قریب کسی بندے کو کھینچ لے, اللہ اس کے درجات میں ترقی کر دے, خدا اس کی نصیب بدل دے, خدا اس کو اپنے قریب اس طرح سے کر لے کہ اللہ کی محبت اس میں بڑھ جائے اور اللہ کو اس سے محبت بڑھ جائے. یہ سب سے بڑی چیز ہے بیٹے وہاں جانے کے لیے, اللہ کا قرب. یہ پہلے نمبر کی چیز ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس مقصد کے لیے تین مسجدوں کا سفر کرنا, میری اس مسجد کا, بیت اللہ کا اور بیت المقدس کا. یہ نماز سے بھی بڑی چیز, کیونکہ نماز بھی تو اللہ کے قرب کے لیے ہے نا. تو جو آدمی ان تین مساجد میں سے کسی مسجد کا سفر کرتا ہے اللہ کے قریب ہونے کی نیت ہے, تو اللہ جب قریب ہوتا ہے تو پھر نماز بھی ہوتی ہے, روزہ بھی ہوتا ہے, سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو اللہ کا قرب اور پھر وہاں جا کر دوسری نیت کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, اور تیسرے وہاں پر جا کر چراغ میں تیل ڈالنا. چوتھی چیز آپ سے عرض کریں بیٹے, جس زمانے میں لوگ بیت المقدس سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے آتے تھے, ان میں سے معاذ رضی اللہ عنہ تھے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ احرام باندھا تھا, اور پھر ہم وہاں سے چلے اور خدا کے دوسرے گھر یعنی بیت اللہ میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یہ ساری روایات آپ کو طبرانی میں مل جائیں گی، یہ تمام روایات آپ کو بیت المقدس پہ مستقل مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں مل جائیں گی، کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص بیت المقدس سے احرام باندھے اور بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو زندگی میں جتنے گناہ اس نے کیے ہیں سب معافی ہو گئے. اللہ نے اتنا شرف اس مسجد میں رکھا ہے اور اتنا شرف اس سفر کو دیا ہے، تو اس لیے اللہ کے قرب کی نیت، نماز پڑھنے کی نیت، وہاں پر چراغوں میں تیل ڈالنا، اور اگر ممکن ہو تو وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے پھر بیت اللہ میں آنا اور عمرہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سکھائیں. پانچویں چیز بھی آپ کو بتائیں، یہ بیٹے ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی ہوا ہو، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کو کی چابی لینے کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو اس سفر میں بہت چیزیں ان کو پیش آئی تھی. فلسطین کا سفر تھا، ایک عیسائی عورت جھاڑو دے رہی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھا اور بالکل رو پڑے. تو پوچھا گیا کہ آپ رو رہے ہیں، تو فرمایا تسلا نارن حامیہ، اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے کتنے ہی لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے شرک کی وجہ سے. تو اس عورت کو دیکھ کے رو پڑے کہ بیچاری عیسائی عورت ساری زندگی جھاڑو دیتی رہی، محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو، اپنے بچوں اور متعلقین کو پالتی رہی، اور عاقبت اس کی کیا ہوگی اس شرک کی وجہ سے. تو شرک اللہ کی توحید میں خلل ڈالنے والی چیز، اس پہ ان کا خیال گیا تو رو پڑے کہ دنیا میں جو لوگ عقیدے میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بہت شدید چیز. پھر وہ آگے گئے، لمبے موزے انہوں نے پہنے ہوئے تھے کیونکہ وہاں پہ سردی ہوتی تھی، تو ایک جگہ مٹی میں چلنا پڑ گیا تو موزوں پہ کیچڑ لگ گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے موزے دھوئے، ایک چشمے پہ رک کے، اور چونکہ وہ لانگ ساکس جسے کہتے ہیں وہ تھے تو انہوں نے اسے اپنے کندھے پہ ڈال دیا کہ سوکھ جائیں گے پھر پہن لیں گے. پھر وہ آگے چلے، تو اس سارے سفر میں ان کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملاقاتیں رہیں. پھر انہوں نے کہا وہ مسجد یہودیوں نے جب انہیں چابی عیسائیوں نے پیش کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے وہ مسجد دکھاؤ جو ایلیا کی مسجد. وہ لمبا قصہ ہے، ایک جگہ ہم نے اسے ریکارڈ کروایا ہے. اس سارے سفر میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد اقصی کے محراب کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں پہنچ کر انہوں نے سورہ صاد کی تلاوت کی. کیوں تلاوت کی سورہ صاد کی؟ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ سورہ صاد کو چونکہ وہاں سے مناسبت ہے، یا پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا اس لیے تلاوت کی، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ بس روٹین میں جیسے اور چیزیں تھیں یہ بھی ایک چیز تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے تلاوت کی کہ وہ قرآن پاک کی جو تلاوت کرتے تھے بس وہ چیز ایک پیش آ گئی. لیکن جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں انہوں نے عبادت ہی کرنی ہوتی ہے نا بیٹے، تو اس عبادت میں اگر وہ محراب کے قریب کہیں بیٹھ کر سورہ صاد پڑھ لیں تو عین ممکن ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق کچھ سنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو خاموشی سے انہوں نے اس روایت پر عمل کر لیا ہو. ہمیں تو نہیں معلوم کیا سنا ہوگا، لیکن اگر جانا ہو جائے تو وہاں پر سورہ صاد کی تلاوت کر لینی چاہیے، بہتر یہی. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ مسجد اقصی میں اللہ کے قرب کی نیت کہ اے اللہ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں زندگی میں. اللہ کا قرب بیٹے سمندر کا پانی، سمندر کے پانی میں کیا چیز ہوتی ہے؟ نمک، سالٹ. وہ جتنا پی لو اتنی پیاس بڑھتی جاتی ہے، اللہ کا قرب بھی ایسی چیز ہے. آدمی جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے نا سمجھتا ہے میں بہت دور ہوں, پھر اور پھر اور پھر اور. تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے اس موقع سے. اللہ کا قرب, اللہ کے قریب ہونا, وہ اتنی حد تک قربت ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے, فرمایا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے فرض کے ذریعے, پھر میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے نفل نیکیاں کر کے. حتیٰ کنتو سمع الذی یسمع بی, میں بندے کے لیے قوت سامع بن جاتا ہوں, بندہ میرے ذریعے سے سنتا ہے اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میرے ذریعے سے دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میرے ذریعے سے پکڑتا ہے, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں, پھر اس طرح وہ چلتا ہے. اور دو باتیں تو زبردست کی, وَلَيْنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اگر میرا بندہ اس مقام پہ پہنچ کے مجھ سے کسی بھی چیز سے پناہ مانگے گا ہم ضرور اسے پناہ دیں گے. وَلَئِنْ دَعَانِي, اور میرا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے قرب کے وہ مجھ سے دعا مانگے گا کوئی بھی, لَأَسْتَجِيبَنَّهُ, ہم اپنے بندے کی دعا ضرور سنیں گے. ماسٹر کی مل گئی نا بیٹے. تو اللہ کے قرب کی نیت, نماز پڑھنے کی نیت, اور تیسری چیز وہاں چراغوں میں تیل ڈالنا, اس کو ہم نے بتایا آپ کو کہ بجلی کا بل. چوتھی چیز کہیے, وہاں سے احرام باندھ کر عمرے کے لیے چلنا, اور پانچویں چیز سورہ سواد کی تلاوت. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. کہانی آپ کی آئندہ انشاءاللہ بات کریں.